الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال الله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يضع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے اور فضل و کرم میں سے ایک نہایت بڑا کرم بہت عظیم احسان وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ناقص زندگی میں اور اس پرفتن دور میں اور ان مشکل احوال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عظیم کتاب کو ایک دفعہ پھر سننے پڑھنے پڑھانے اور اس کا ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ ہی ہم اتنے قابل ہیں اور اتنے عظیم اعمال والے ہیں کہ ہم قرآن کریم کا حق ادا کر سکیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اس مہینے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اس سنت پر عمل فرماتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہر مسلمان، ہر مومن کا قرآن کریم سے ایک تعلق ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، اور جس رنگ نسل کا بھی ہو، جس قوم کا بھی ہو، جس ملک کا بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے سینے میں قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیات ضرور محفوظ ہوں گی. اور سورہ فاتحہ اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو مسلمان بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اسی وقت اس کو یاد ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل دکھاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بڑا عالم، بڑا قاری، بڑا حافظ اور کائنات کا استاذ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا حافظ بچہ موجود ہو، تراوی میں ہو یا ویسے ہی کسی مجلس میں ہو، اور یہ استاذ الکل اور سب سے بڑے استاذ اگر یہ بھی غلطی کریں تو چھوٹا بچہ فوراً آواز دے گا اور اس کی غلطی کو درست کرے گا. یہ عملی مظاہرہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کا. کوئی لحاظ، کوئی مروت، کوئی خوف محسوس نہیں کرتا. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ حافظ موجود ہو اور اس کے سامنے قرآن کریم غلط پڑھا جا رہا ہو اور وہ خاموش رہے تو یہ قرآن کریم کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے. تو قرآن کریم سے ہمارا سب کا تعلق ہے. الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالی نے ہمیں ایسا ایمان عطا فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے کسی بھی قسم کی کمپرومائز کو اور کسی بھی قسم کے سمجھوتے کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہمارے لیے یہ ایک اٹل کتاب ہے اور ایک حتمی کتاب ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ایک زبر زیر اور ایک حرف کو تبدیل کرنے کے لیے اتنے زیادہ مسلمانوں میں ایک مسلمان بھی تیار نہیں ہے. یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پہنچائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج تک جیسے رسول پر نازل ہوئی اسی طرح محفوظ ہے، ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہمارے اور دیگر مسالک کے دیگر آسمانی مذاہب کے درمیان طرح امتیاز ہے. یہ ہماری خصوصیت ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، یا تو صرف ان کے نبی کو یاد ہوتی تھی اور یا پھر صرف ان کے علماء کو یاد ہوتی تھی. اس کے علاوہ امت میں کتاب کو یاد کرنے کا کوئی سلسلہ ان میں موجود نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کتابوں میں تحریف کر دی اور ان کی جو امت تھی وہ گمراہ ہو گئی. آپ خود بتائیں، ہمارے مسلمان کا ایک بچہ چھوٹا حافظ جب وہ سنے کہ مولوی صاحب کتاب غلط پڑھ رہا ہے، قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تو وہ ضرور اس کی نشاندہی کر لے گا. اس لیے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا ہے. اس میں تحریف کی کوشش اگر کوئی کر بھی لے تو اس کی ایسی شدید انجام ہے، ایسی اس کی پٹائی ہوتی ہے کہ وہ یاد رکھے گا. اور جن کو یاد ہی نہ ہو تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کتاب میں انہوں نے کیا تبدیل کیا ہے اور کیا بچ گیا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک زبردست کتاب ہے، ایک زوراور کتاب ہے، ایک بہترین کتاب ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ اس کے آگے سے کوئی سازش اور کوئی مکر و فریب ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے سے کوئی سازش اور کوئی مکاری کامیاب ہو سکتی ہے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر بھی حرف برابر کی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا ہے. اور جو اس کے معانی ہیں، جو اس کے مطالب ہیں، جو اس کا ترجمہ ہے، اس میں بھی تبدیلی کسی کو برداشت نہیں ہے. آگے سے مراد الفاظ اور پیچھے سے مراد اس کے معانی. مومن کا قرآن کریم سے جو تعلق ہے اس میں جو سب سے پہلا تعلق ہے، علماء فرماتے ہیں وہ عقیدے کا تعلق ہے. قرآن کریم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، قرآن کریم نے جو ہمیں پیغام پہنچایا ہے، قرآن کریم جو شریعت ہمارے سامنے لے کے ایک کامل و اکمل جامع اور معنی پیغام اور پروگرام لے کے آیا ہے، اس کا پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا کی گئی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک جامع معنی شریعت اور مشعل راہ اور روشنی اور رہنمائی کی ایک عظیم کتاب ہے. میرے بھائیوں، قرآن کا جو یہ پیغام ہے عقیدے کا، اس میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہمیں عطا ہوئی ہیں، اس میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں بے شمار جگہ پہ، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس کے علاوہ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی یہ تربیت فرمائی ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ ایک اللہ کے ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر کسی کو، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو، اس کو چھوڑ دو. یہ قرآن کا پیغام ہے. اور قرآن کریم جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو بھی دل و جان سے لگا لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تعلیمات نازل ہوتی تھی، تو ان کے جو قوم تھی، ان کی جو امت تھی، وہ کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ذلیل و خوار ہو جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کسی سے بندر بن گئے، کسی سے خنازیر بن گئے، اور کوئی بت پرستی میں اور گمراہی میں لگ گئے. قرآن کا حکم، قرآن کا پیغام اور قرآن کا جو تعلیمات ہیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ اس کو قبول کرے اور اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں لاگو کرے، اپلائی کرے، تاکہ اس مسلمان کو عقیدہ، اس کے اعمال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، سب کا سب محفوظ ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات میں جو اثر رکھا ہے، وہ کائنات کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. یہ بات اٹل ہے. کتنی بہترین کتاب ہے، کتنا اعلی مقام ہے، کتنی عظمت والے اس کے الفاظ ہیں. مفسرین نے اعجاز القرآن میں، خصوصاً علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں، عز ابن عبد السلام نے مناہل الفرقان میں، اور اس کے علاوہ بے شمار مفسرین آئے ہیں، اور وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کا جو ایک ایک حرف ہے، ایک ایک جملہ ہے، ایک ایک آیت ہے، اور ایک ایک اس کا اعراب ہے، یہ کائنات میں فصاحت اور بلاغت اور معانی اور الفاظ کے اصول، نظم و شعر کے اصول، اس کے اعلی ترین مقام پر فائز ہے. اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور ان آیات اور کلمات کو اگر کوئی آگے پیچھے کرنا چاہے بھی، تو اس سے بہتر ترتیب، اس سے اعلی نظم، اس سے اعلی آیات کا جو مقام ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالی نے انسان کو کھلا چیلنج دیا ہے. پہلے فرمایا 10 سورتیں لے آؤ، فأتوا بعشر سور. یہ اس لیے، اس کو کہتے ہیں بتدریج مضمون کا آگے بڑھنا. اللہ تبارک و تعالی انسان کے جو نفسیات ہیں، جو اس کی فطرت ہے، جو اس کی نیچر ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق اس کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، اور یہ حق کتاب ہے. 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے. فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لا کے پیش کر دو، وہ بھی نہیں لا سکے. فرمایا ایک آیت لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے. اللہ تبارک و تعالی کا عظیم احسان ہے، اتنی عظیم کتاب، اتنا اعلی سرمایہ، اور ایسی کتاب کہ جب تک یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہماری عبادت، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہر ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اس میں کامل رہنمائی فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمارے لیے شفا بھی رکھی ہے، اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لیے تسکین بھی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہمارے لیے تسلی بھی رکھی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. قرآن کریم جب سینے میں داخل ہوتا ہے، کانوں میں اس کا رس گھلتا ہے، اور اس کے عظیم کلمات ہمارے عقل اور فہم میں آتے ہیں تو مومن کو ایک بہترین قسم کا سکون، آرام، تسلی اور ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اسی سے ہی دلوں کا اطمینان اور اسی سے دلوں کی تسلی ہوتی ہے. آج کل کئی حضرات میرے پاس تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بیمار ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں اور بہت زیادہ فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ نے ذکر کتنا کیا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ذکر. میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ہی ذکر کہا ہے. کتنی زیادہ آیات ہیں جس میں فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے. قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں، قرآن کے سپارے اگر کوئی اپنی زندگی میں معمول بنا لے کہ اس کی تلاوت کرتا رہے، اس پہ غور و خوض کرتا رہے اور کسی بہتر اچھے عالم سے، اہل حق سے اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھتا رہے، میں آپ کو کہتا ہوں خدا کی قسم، اس کے بعد آپ کو ڈپریشن، پریشانی، بیماری قریب سے بھی نہیں گزرے گی. اس لیے کہ یہ قرآن میں آیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور قرآن سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ تعالیٰ جو کلام فرما دیں، آسمان نیچے، زمین اوپر ہو سکتے ہیں، وہ کلام تبدیل نہیں ہو سکتا. ابو علی سینا ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں اور منطق میں، فلسفے میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 60 سال تک یہ ایمان نہیں لائے اور اسلام کے خلاف کام کرتے رہے. ہمارے علماء اور ہمارے مسلمان فلسفیوں نے جو اصول بنائے تھے اور جو قاعدے بنائے تھے، اس کے رد میں ابو علی سینا مصروف رہتے تھے. اور وہ فلسفی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے حکیم بھی تھے. کہیں کوئی بڑے لوگ، چودھری، علاقے کے وڈیرے، خان بیمار ہو جاتے تھے تو وہ اچھے حکیم کو یاد کرتے تھے، تو ابو علی سینا کو بھی اسی طرح ایک علاقے کے بڑے سردار کو یاد کیا گیا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، آپ آ جائیں. ابو علی سینا جب وہاں پہنچے تو انہی کے دور کے ایک اور بہت بڑے عالم، علامہ نجم الدین صاحب رسائل النجمیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے رسائل نجمیہ کے نام سے، وہ عالم بھی وہاں موجود تھے. ابو علی سینا نے ان کو دیکھا، فرمایا کیسے آنا ہوا، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میں دم کرنے آیا ہوں. ابو علی سینا نے کہا کہ تمہارے دم کرنے سے، پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں حکیم ہوں، میں کتاب، میں دوائیں بناؤں گا اور میں ان کو صفوف دوں گا، شربت دوں گا، یہ پیئیں گے تب جا کے یہ ٹھیک ہوں گے. یہ یعنی اجزاء کا مسئلہ ہے، مٹیریل کا معاملہ ہے یہ، اور تم دم کرتے ہوئے اس سے کیا ہوتا ہے؟ علامہ نجم الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تمہاری باتیں ہیں، اگر میں دم کروں یہ ٹھیک ہو جائے تو اسلام لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں لے آؤں گا. تاریخ میں لکھا ہے علامہ نجم الدین رحمت اللہ علیہ نے دم کیا، کیسا دم ہوگا اور اس میں کتنا اخلاص ہوگا اور اس میں کتنا زبردست، اس میں اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہوگی، دعا ہوگی کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. علامہ نجم الدین رحمت اللہ علیہ نے دم کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ بندہ چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو گیا. اور ابو علی سینا نے جب یہ دیکھا تو وہ ایمان لے آیا. یہ ہے قرآن کے الفاظ اور قرآن کے احکام. پھر ان کے درمیان بحث ہونے لگی کہ الفاظ میں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. علامہ نجم الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الفاظ میں جو اثر ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں. ابو علی سینا کو اس پہ تعجب ہو رہا تھا کہ الفاظ تو ایک مسموع شے ہے، محسوس شے ہے، یعنی دنیا میں اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، موجود نہیں ہے، اور غیر محسوس شے کے اندر اتنا زیادہ اثر کیسے آ گیا؟ میری بات پہ ذرا غور کیجئے گا، آگے بہت دلچسپ کلام ہے. علامہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ غصہ ہو گئے، اور غصہ ہونے کے بعد انہوں نے بو علی سینا کو کچھ نامناسب کلمات کہے، اس طرح کی باتیں کہیں جس سے ان کو غصہ آیا، وہ سرخ لال ہو گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. علامہ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ کا ایک غریب بندہ ہوں، میرے الفاظ میں اتنا اثر ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو قرآن کے الفاظ میں کتنا اثر ہوگا، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا، آپ سر آنکھوں پہ، جو آپ نے کہا بالکل درست کہا ہے. یہ ہے قرآن کے کلمات، قرآن کا اثر، اور قرآن کے الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بہترین قسم کے اس اثر رکھے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ قرآن کے آنے کے بعد کافر اور باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کی حقانیت ہے، قرآن کا اعجاز ہے. حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن جہاں آ جاتا ہے وہاں اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اور ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور جو اس قرآن کے سامنے اکڑ دکھائے گا، قرآن کے ماننے سے انکار کرے گا اور قرآن کے اندر پسو پیش سے کام لے گا، تو یہ قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو منواتا ہے، ایسے منواتا ہے کہ اس کے گناہ اور اس کی ذلت، اس کا خسارہ، اتنے بڑے پہاڑوں میں اس کے وہ ڈوب جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اس کا پہلا پیغام، اس کا پہلا پروگرام آپ حضرات کے سامنے کھل کے بیان ہوا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو اللہ کے احکام کو اپناتے ہوں، جو اللہ کے نواحی سے دور رہتے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک دن پیش ہونے کا ان کو یقین ہو. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہوں غیب پہ. غیب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، ما غاب عن البصر، جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ تمہارے بعد کچھ اقوام آئیں گی جو ایمان میں اور درجے میں تم سے اعلیٰ ہوں گی. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ حضرت، ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو سنتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، بعد والے نہ آپ کو دیکھیں گے، نہ آپ کا کلام انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، نہ آپ کے ساتھ جہاد کیا، نہ آپ کے ساتھ تبلیغ کی، ہم سے بہتر کیسے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میری بات مانی، انہوں نے میرے آواز کانوں سے نہیں سنی، میرے پیغام پہ ایمان لائے. میرے اوپر کتاب نازل ہوتے ہوئے تم صبح شام دیکھتے ہو، انہوں نے نہیں دیکھی لیکن وہ کتاب پر ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے آیت میں فرمایا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی بےمانیاں ہیں، اسی لیے کہ یقین کامل نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. اگر کسی مسلمان کو کامل یقین ہو جائے اور وہ واقعی یہ سمجھے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے اور اللہ کے سامنے ایک ایک شے کا حساب دینا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام فرمائے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تکبر نہیں کرنا، تم لمبے ہو کے پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس بارے میں اپنی طرف سے الٹی سیدھی باتیں نہیں کرو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کانوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور دل میں عقیدہ، ایمان، سوچ، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کس راستے پہ چل پڑے ہو. تو یہ ہمارے قرآن کا پیغام ہے. ماشاءاللہ بہترین بات ہے، پاکستان کے چپے چپے، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ پیدا فرمائے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، ختم ہوتا ہے، لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کا پیغام وہ ہمارے اور آپ کے لیے راہ ہدایت ہے، اس کو اپنانا یہ اصل قرآن کا ماننا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جانتے سب ہیں، مانتے بہت کم ہیں۔ قرآن کا دوسرا پیغام جو علماء کرام نے بیان فرمایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی سیرت، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث مبارکہ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں، جو شرعی احکام ہمیں سکھائے ہیں، جو کلام ہمیں سکھایا ہے، جو ارشادات ہم تک پہنچے ہیں بہترین قسم سے، اور محدثین کرام نے اپنی تمام زندگیاں ان کاموں میں لگا کے بہترین کتابیں ہمارے لیے جمع فرمائی ہیں۔ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، سب سے زیادہ سچی کتاب ہے، اصح کتاب ہے۔ اور اس طرح بے شمار کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ، آپ کے احادیث مبارکہ بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیے گئی ہیں، اور وہ صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس پر ہمیں زندگی میں عمل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی شریعت اور بتائے ہوئے اعمال، یہی اصل شریعت اور اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے اگر ہم ذرا سا بھی کوئی اور راستے پہ چل پڑتے ہیں اور ہم اس کو شریعت سمجھنے لگتے ہیں، تو علماء کرام کہتے ہیں اس کو بدعت کا راستہ کہتے ہیں۔ اور بدعت کا راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، اور اگر اس سے ہٹ گئے تو راستے سے چھوٹ جاؤ گے اور گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک انتہائی اہم پیغام وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذرا غور کیجئے، فرمایا میرا شکر ادا کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ شکر کے مقابلے میں اللہ تعالی نے جو کلمات بیان فرمائے وہ کفر کے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو شکر کی ابتدا ہے وہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے۔ انسان کو احساس ہو کہ میں صحت مند ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انسان کو احساس ہو کہ مجھے عزت کا رزق مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے مزاج میں، انسان کے عقیدے میں شکر شامل ہو جاتا ہے۔ ہر ہر چیز میں اس کی نظر ہوتی ہے اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ آسانیاں پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ احسان کیا، یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ کرتے کرتے، شکر کرتے، شکر میں عبادت بھی آ گئی، شکر میں صدقہ خیرات بھی آ گیا، شکر میں ذکر بھی آ گیا، شکر میں اللہ کے حضور استغفار بھی آ گیا، شکر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی آ گئی، سب شکر ہے۔ اور جو کفر کی ابتدا ہے وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت نازل نہیں کرتے، اللہ مجھ پہ فضل نہیں کر رہے، میں صدقہ کیوں دوں، میں خیرات کیوں کروں، زکات میرا مال ہے میں کیوں دوں۔ کرتے 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 آخر انسان ایسے نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں، العیاذ باللہ۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا معبودان باطلہ کی بت پرستی میں، قبر پرستی میں، درگاہ پرستی میں اور بابوں کے آگے پیچھے ہونے میں لگ جاتا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے، سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کعبہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بت سفر کا ہے، یہ بت کھانے کا ہے، رزق کا ہے، اور یہ بت بارش کا ہے، یہ بت جو ہے وہ فصل کا ہے۔ نہ جانے کس کس قسم کی فضولیات، اولاد اور شادی بیاہ تک کے بت کعبہ میں موجود۔ اس لیے کسی کا راستہ بھٹک گئے، وحدانیت کو بھول گئے، اللہ اور اس کے رسول، اس کے جو پیغمبر پہلے تشریف لائے ان کے پیغامات کو بھول گئے، آہستہ آہستہ کر کے کفر کے میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن کا انتہائی اہم پیغام، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو ورنہ خدا نخواستہ کفر کے مرتکب ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میرے محترم بھائیوں، میں زیادہ لمبا کلام نہیں کر سکتا، مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں جو رات مقرر فرمائی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی پہلی اور آخری رات میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، عبادات ہمیشہ کامل و اکمل رہتی تھیں، دعائیں بھرپور رہتی تھیں۔ آپ حضرات بھی اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ کی نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں کہ اللہ کی خوب عبادت کریں، خوب دعائیں مانگیں، خوب قرآن پڑھیں، خوب قرآن کی حوصلہ افزائی کریں، اور اسی طرح خوب سب کا خیرات کریں اور دعا مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مبارک گھڑیوں میں جو ہمیں فضائل عطا فرمائے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نفل 70 فرائض کے برابر ہو جاتی ہیں۔ کائنات کی تمام نمازیں نفل، تمام مستحبات ایک ساتھ ہو جائیں اور عام دنوں میں آپ پڑھ لیں تو وہ ایک فرض نماز کے برابر نہیں، اور رمضان المبارک کی ایک نفل نماز 70 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اتنا عظیم احسان ہے، اتنا بڑا کرم ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کی خدمت کا یہ سلسلہ ایک عظیم سلسلہ ہے اور بہت ہی زیادہ لمبے عرصے سے جاری اور ساری ہے۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف کی عظمت اپنی جگہ، ترمذی شریف کی عظمت اپنی جگہ، مسلم اور ابو داود کا درس اپنی جگہ، اور یقیناً وہ رشد و ہدایت کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ارشادات ہیں۔ لیکن فرماتے تھے کہ دورہ تفسیر اور قرآن کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آسانیاں عطا فرمائی، جو نعمتیں عطا فرمائی، جو دین میں مقام عطا فرمایا، وہ کسی اور چیز سے عطا نہیں ہوا ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے ساتھی یہاں تشریف لاتے رہے، حضرت والی صاحب کی صحبت میں رہتے، انہوں نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے اس کی ایک جھلک یقیناً دیکھی ہوگی۔ بہت ہی زیادہ غم محسوس ہوتا ہے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کمی، رمضان المبارک کے ہر ہر لمحے میں، ہر ہر افطار میں، ہر ہر سحر میں، ہر ہر دعا میں، ہر تراویح میں محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی رسل گزر چکے ہیں۔ اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر خدا نخواستہ یہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے تو کیا تم اپنے پاؤں پلٹ جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی اسلام اور دین کو چھوڑ کے کسی اور تعلیمات کی طرف جانا چاہتا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی شہنشاہیت میں اور اللہ کی عظمت میں ذرہ بھر بھی کوئی فرق نہیں آتا اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات کے محبوب ترین شخصیت اللہ کے رسول و نبی، وہ بھی ایک دن آیا اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تشریف لے گئے، اور حضرت والد صاحب اور حضرت والد صاحب جیسے علماء اولیاء، انہوں نے تو ساری زندگی جو تیاری کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے بدلے جو اجر و ثواب ملے گا اس کی وجہ سے کچھ آسانیاں ہو جائیں گی۔ جدائی کا غم یقیناً پریشانی ضرور ہے اور ان کے نہ ہونے سے ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اور یہی راستہ ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ حضرات بھی حوصلہ رکھیں، آپ حضرات بھی اپنے اعمال کو مضبوط رکھیں، اپنے عقائد کو مضبوط رکھیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو پیغام تھا، جو آپ کی تعلیمات تھیں، جو ساری زندگی انہوں نے یہاں اہل محلہ کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچایا کہ توحید اختیار کیجئے، سنت اختیار کیجئے، احادیث اختیار کیجئے، قرآن کو اپنائیے، فقہ کو اپنائیے اور اس راستے پہ چلتے رہیں. اگر آپ اس راستے پہ چلتے رہے تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس سے بڑی خدمت میں سمجھتا ہوں آپ وفات ہونے کے بعد نہیں کر سکتے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے، یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور ان کے رہنے کے لیے ایک کمرہ تھا، پھر اس سے تین کمرے ہوئے، پھر اس سے پانچ کمرے ہوئے، سلسلہ چلتا رہا. جب انسان اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرے تو اس میں دو باتیں بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور دوسرا یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے. تو ضمانت ہے اس بات کی کہ اس کام میں وہ کامیاب ہوگا. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا، الحمدللہ آج پاکستان میں 11 کے قریب ادارے چل رہے ہیں. ہر علاقے میں اپنے اپنے کام میں، کوئی حفظ میں لگا ہے، کوئی طلباء کی تیاری، یہاں تک کہ اب عصری تعلیم اور اس کے ساتھ دینی تعلیم ایک ساتھ دی جانے کے لیے الحسن اسلامک فاؤنڈیشن، اس کے علاوہ بھی ہماری شاخوں میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا اور ریاضی، ضروری الفاظ انگلش کے، عربی کے، یہ تک سکھائے جا رہے ہیں. ایسے ایسے علاقوں میں کہ وہاں پہ اس دن ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک ہٹا کٹا لڑکا آیا اور اس سے پوچھا گیا کہ طہارت کیسے ہوتی ہے، اس کو غسل فرض کا کچھ پتہ نہیں تھا نیو کراچی میں. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور دین سے اتنی دوری کیوں ہو رہی ہے اس کی. میرے محترم بھائیوں، یہ ادارے حقیقت میں کسی کے میراث نہیں ہیں، نہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں، اللہ کے دین کے ادارے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی ان کا محافظ ہے اور ان کو آگے بڑھانے والا ہے. آپ حضرات اس کا تعاون ضرور کریں، اس کی نصرت ضرور کریں، کچھ نہ ہو تو اس سے محبت ضرور رکھیں. اللہ تعالی اس کے بدلے بھی آپ کو عظیم اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام سلسلے بخیر و عافیت چل رہے ہیں. میں اتنا قابل بھی نہیں ہوں اور نہ مجھ میں اتنی صلاحیتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اس کے بعد حضرت والد صاحب اور آپ جیسے مخلص بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری اور ساری رہے گا. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت وعلى والدي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, جو مسلمان مرحومین دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان تا حیات قرآن کریم کی تعلیمات کو, قرآن کے احکام کو, قرآن کے سیکھنے کو, قرآن کے پڑھنے کو, قرآن کے سننے کو, قرآن کے یاد کرنے کے سلسلے کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں قرآن کی روشنی اور قرآن کے نور سے ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا, قرآن سے پر عقیدہ رکھنے والا اور واقعتاً قرآن کو جاننے کے ساتھ ساتھ قرآن کو ماننے والا بنا. اللہ تعالی ہمیں قرآن والا بنائے, اللہ تعالی ہمیں قرآن کے محبین میں سے بنائے. اللہ تعالی اس قرآن کریم کو قبر میں جہاں بہت زیادہ اندھیرا ہوگا اور بہت زیادہ پریشانی ہوگی, اللہ تعالی آپ کی یہ کتاب نور و ہدایت ہے, اے اللہ ہمارے لیے وہاں پہ اس کو نور بنا دیجئے. اے اللہ آخرت میں ہمارے لیے اس ہدایت کے عظیم خزانے کو سرمایہ بنا دیجئے. اے اللہ اعمال کو قبول فرما لے جو ہم رمضان میں اپنے ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں, اگرچہ ہم اللہ تعالی کے احسانات, اللہ کی عظمت, اللہ کی الوہیت اور اللہ کی بڑائی کے حق کے مطابق عبادت نہیں کر سکے, لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہے, اللہ کے حضور ہی صرف ہمارا سر جھکتا ہے. اے اللہ اس عبادات کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے. اے اللہ قبولیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ گمراہی سے بچائیے. اے اللہ فتنوں سے بچائیے. اے اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما دیجئے, آخری کلمات کلمہ طیبہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا میں جو ہمارا وقت باقی ہے, اے اللہ عزت کے ساتھ گزار دیجئے. اے اللہ ایمان کے ساتھ گزار دیجئے. اے اللہ سنت کے ساتھ گزار دیجئے. اے اللہ اعمال اور یقین کے ساتھ گزار دیجئے. اے اللہ جو ہم آپ سے طلب کر رہے ہیں وہ تو ہماری ناقص عقل کے مطابق ہے, تیرے بے شمار خزائن اور نعمتیں ہمارے علم میں بھی نہیں, ہمارے عقل میں بھی نہیں. اے اللہ جو ہمیں معلوم نہیں وہ بھی خیر و فضل عطا فرما دیجئے. اللہم انا نسألوک کل خیر سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من کل شر استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ جو ہمارا ملک ہے عظیم پاکستان, اس کے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اور یہ 70-71 سالوں سے نا اہلوں کے ہاتھوں میں اور بیوقوفوں کے ہاتھوں میں, احمقوں کے ہاتھوں میں خوار اور ذلیل ہو رہا ہے. اے اللہ آپ ہمارے اوپر اپنا احسان فرمائیے اور واقعتاً مسلمان اللہ سے ڈرنے والے مخلصین اور پاکستان سے محبت کرنے والے، اے اللہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آپ سے ڈرتے ہوں، جو قرآن کو دین کے رہنمائی سمجھتے ہوں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہوں، اور جو واقعتاً شریعت کو اپنی زندگی میں اعمال میں لاتے ہوں، اللہ تعالی ہمیں ایسی مبارک زندگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جیسا بھی ہے لیکن مسلمانوں کا ملک ہے اور ہم یہاں رہتے ہیں، صبح شام آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے اسماء گرامی کی اذانیں ہوتی ہیں، اے اللہ ملک کے چپے چپے ذرے ذرے پر رحمت نازل فرما دیجئے، فضل نازل فرما دیجئے، احسان نازل فرما دیجئے۔ یہاں اس ملک کے جتنے بھی سلسلے ہیں، خواہ وہ دفاعی ہوں، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ صحت کے ہوں، خواہ وہ پڑھائی کے ہوں، یقیناً سب کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تعالیٰ آپ حافظ و ناصر ہو جائیں، اے اللہ تمام عالم اسلام کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً افغانستان، عراق، شام اور یمن، اور اس کے علاوہ برما وغیرہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خلاصی فرمائے، ان کے بدمنے کو سکون میں بدل دے، اور ان کو بھی بہترین طریقے سے عزت سے عافیت سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد وہاں کی رونقیں بحال فرمائے، جو یہ بیماری اور کرونا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نظام متاثر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام عالم اسلام کی اس سے حفاظت فرمائے، جلد اس سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، بیماریاں اور اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہے اور اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اور اس کے فتنے، اس کی ناکردنیاں اور اس کے عجیب اور غریب قسم کے جو مشکلات ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالی ہم آپ سے قرآن کے ختم کے وقت دعا فرما رہے ہیں، ہمیں اسے محفوظ فرما دیجئے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں پر اٹھنے والی میلی آنکھ جو اس کی عظمت کی شان کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالی آپ ہی اس کے لیے کافی ہو جائیں، جو لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائے، جو اس میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکام بنا دیجئے۔ ہمیں اور آپ کو زندگی میں بار بار خیر و عافیت کے ساتھ وہاں جانا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ القدس میں بہت زیادہ پریشان حالی ہے، آج کل پھر یہود اور صہونیوں نے وہاں فلسطینی مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے، قتل و قتال کا بازار گرم ہے، گلیوں میں خون بہ رہا ہے، اے اللہ آپ کی دست قدرت میں سب کچھ ہے، اے اللہ اہل فلسطین کا امتحان مختصر کر دیجئے، ان سے آزمائشیں اٹھا لیجئے، یہود اور ہنود اور ان جیسے تمام فرقے جو اہل اسلام کے ابدی دشمن ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر نصرت اور فتح عطا فرما دیجئے۔ صلاح الدین ایوبی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے وہاں منبر پہ چڑھ کے خطاب کیا اور اہل اسلام کا سر فخر سے بلند ہوا، اے اللہ تعالی ایک بار پھر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیجئے۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت فرمائے، اپنے غیب کے خزائن سے مدد و نصرت فرمائے۔ اے اللہ یہاں پہ آنے والے حضرات، یہاں پہ آنے والے نمازی، یہاں سے محبت کرنے والے نمازی، یہاں سے عقیدہ رکھنے والے، یہاں سے دینی رہنمائی حاصل کرنے والے، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کے گھروں میں فضل و کرم نازل فرمائے، سب کی مشکلات آسان فرمائے، سب کے مال و اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم بہت ہی ناقص ہیں اور ہم بہت ہی کم عقل ہیں، آپ عظیم ذات ہیں، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رزاق ہیں، آپ خالق ہیں، اے اللہ آپ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دیجئے، دعائیں قبول فرما دیجئے۔ بہت سارے حضرات نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے لیکن میں اپنی نقص کی وجہ سے سب کا نام لینے سے قاصر ہوں، خصوصاً ہمارے ناصر ترکی بھائی جو میرے ساتھ ہی کھڑے ہو کے سرپرستی فرماتے ہوئے پوری تراویح انہوں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور ان کے اعمال قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو بہت ہی زیادہ مشکل وقت میں اور آڑے وقتوں میں میرے ساتھ ہم وقت کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہمارے کمال بھائی ہیں، ہمارے عتیق بھائی ہیں، ہمارے کاشف بھائی ہیں، ہمارے جاوید بھائی ہیں، ہمارے یوسف بھائی ہیں، ہمارے محمود بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار مسلمان ہیں. میں یقیناً سب کا نام لے نہیں سکتا اور سب کا نام لینا ضروری بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول و مقبول فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اے اللہ یہاں واقعتاً دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آنے والا طالب، یہاں آنے والا عالم، یہاں آنے والا مبلغ، یہاں آنے والا مجاہد، اے اللہ آپ کے دین کے لیے کام کرتا ہو. یا اللہ ہمیں دکھاوے سے، تکبر سے اور اس قسم کے دیگر فتنوں سے محفوظ فرمائے. اے اللہ تعالی حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی مغفرت کاملہ فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے. اے اللہ انہوں نے تمام زندگی صرف اور صرف آپ کے دین کے لیے مشکلات بھی اٹھائیں، دشمنیاں بھی برداشت کی اور ہم وقت تکالیف میں بھی رہے، لیکن اے اللہ آپ کے دین پر انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اے اللہ صرف آپ کے دین کی حفاظت کی، آپ کی پیغمبر کی سنت کا بیان کیا، آپ کے پیغمبر کے نوافل اور مستحبات پوری امت کو سکھائے. اے اللہ اس عظیم صدقہ جاریہ کے بدلے ان کو اعلیٰ ترین مقامات عطا فرما. ہمارے اس خاتم کو اور ہمارے ان تمام دعاؤں کو ان کے حق میں قبول اور مقبول فرما. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. آج ہمارے ایک بہت ہی زیادہ قریبی عزیز ہیں سعید بابا آبٹ ٹاؤن والے، ان کی گھر والی کا بھی انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اعتکاف میں بیٹھی تھی وہ اور اعتکاف کے عمل کے دوران انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی موت مبارک فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مقتدم ہم پر تادیر سلامت رکھے. اسی طرح میری بہنیں ہیں، میرے بہنوئی ہیں، میرے بھانجے ہیں، میری بھانجیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ حضرات کی اولاد وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائے، سب کے مستقبل روشن فرمائے اور سب کے آگے روشنی فرمائے اور سب کے لیے ایمان اور عمل کو آسان بنا دیں. یہاں جامعہ عربیہ احسن العلوم میں بہت سارے ساتھی ہیں، ہمارے جنید بھائی ہیں، اسجد ہیں، مولانا سہیل صاحب ہیں، ہمارے شیخ زید الزمان خان صاحب ہیں اور ہمارے مزمل صاحب ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ساتھی ہیں، ہمارے قاری محی الدین صاحب جنہوں نے نہایت ہی جافشانی سے انتہائی مشکل حالات میں، پریشانی کے ماحول میں قرآن کریم کا پورا ختم الف سے لے کے یہاں تک کیا اور الحمدللہ بہترین طریقے سے کیا. حضرت والد صاحب کی زندگی میں بھی اور اب بھی اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ان کے اس عمل کو قبول اور مقبول فرمائے، ان کو توفیق عطا فرمائے. قرآن کے اس عظیم دولت سے جس طرح ان کو نوازا ہے، اللہ تعالی ہماری امت کے مزید قرآ کو، حفاظ کو، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو بھی نواز دے. اللہ تعالی ان کے گھروں میں رحمتیں نازل فرمائے، کرم نازل فرمائے، دعائیں قبول فرمائے. اس کے علاوہ اے اللہ جو دعائیں ہمیں اس عظیم وقت میں مانگنی چاہیے تھیں لیکن ہم نہیں مانگ سکے، اللہم انک علیم بذات الصدور، اللہم انت تعلم ما فی السماوات والارض، اللہم انت تعلم کل شیء، اللہم تقبل دعانا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ومن لا یخاف منک، اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم إنا نسألك كل الخير والعافية، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يجب مقتك وغضبك. ہمارے بہت ہی محترم بزرگ ہیں اور میں ان کو محبت سے بچپن سے چاچا ہی کہتا ہوں، منصور بھائی جو اس وقت کسی مشکلات کی وجہ سے امریکہ میں ہیں اور ابھی تک تشریف نہیں لائے، ان کے بھائی سہیل بھائی، ان کے بھائی عبد الغنی اور ان کے والد جو کچھ عرصہ قبل انتقال فرما گئے، ان کی والدہ محترمہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مختلف سلامت رکھے اور ان تمام کی دعائیں قبول فرمائے. حضرت والد صاحب کے ساتھ زندگی بھر انہوں نے دین کی خدمت میں ہم وقت پیش رہے، ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول فرمائے، ان کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح تمام ساتھیوں کی دعائیں قبول اور مقبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. مجھ عاجز اور فقیر کے لیے دعا کریں, مجھے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اور یقیناً بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مشکلات آسان کرنے والے ہیں اور تمام کاموں کو حل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے, میری مدد و نصرت فرمائے کہ میں کما حق ہوں حضرت والے صاحب کے منہج پر چل کے آپ حضرات کی خدمت کر سکوں. اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے دیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرت قاری صاحب نے درخواست کی ہے جو آج کل حالات ہیں اس کے پیش نظر مصافحہ کرنے سے پرہیز کریں, قریب آئیں, تشریف لائیں, ان کو سلام کریں, ان کو مبارکباد دیں, لیکن ہاتھ اور مصافحہ گلا کرنے سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. جزاکم اللہ خیر. Yeah, that's true.